الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل اور دوسرا پھڑکتا ہوا دماغ. یہ دھڑکتا ہوا دل اس کے الہی کا دھڑکن ہے، اور دھڑکتا ہوا دماغ یہ علم الہی کا دھڑکن ہے. اگر برتن دے دیتے اور اس کو غذا سے نہ بھرتے تو یہ ظلم ہوتا. اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم کرنے والے نہیں. اسی لیے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی والدہ کے سینے سے دودھ کی دو مہروں پہلے جاری فرماتے ہیں، تو پہلے انتظام کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو برتن عطا کیے اور ان کی غذا بھی بندے کو عطا فرمائی. چنانچہ دل کی ذکر، دل کی غذا ذکر الہی، اور عقل کی غذا علم الہی، دونوں کی اپنی اپنی غذا. جب یہ برتن اس غذا سے بھر جاتے ہیں تو یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص علم اور عشق سے محروم ہو وہ مردہ کی مانگے گا. جو نظام زندگی علم اور عشق سے محروم ہوگا وہ بھی پرسیدہ نظام ہوگا. چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے نظام زندگی بنایا، لیکن کیونکہ سوز عشق سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی موت مر گئے. ایک وقت تھا دنیا میں کمیونزم صرف آندھی کی طرح پھیل رہا تھا. 70 سال کے بعد خود ان کے پیروکاروں نے اس نظام زندگی کو مسترد کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نظام کامل نہیں تھا، کیسے علم اس میں تھا مگر سوز عشق سے خالی تھا. چنانچہ مکمل نظام زندگی ہو جس میں یہ دونوں نعمتیں موجود ہوں، اور یہ دین اسلام کی شان کہ اللہ رب العزت نے اسے ان دونوں نعمتوں سے نوازا. اس میں علم بھی ہے اور عشق بھی ہے. اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بالآخر ڈپارٹمنٹ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھنا شروع کر دیا. ہم شاید کم پڑھتے ہوں گے، ہم نے کتاب استاد زیادہ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کو کیوں وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا راز کہاں پہ. اور ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنے انسانوں کی زندگیاں ہیں سب نامکمل، تمام انسانوں کی زندگیاں نامکمل. دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے، دنیا کو فتح کیا، جب فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا زندگی میں رسانا تھی, اگر زندہ رہتا تو اور فتوحات کرتا, اس کا مطلب نامکمل زندگی. مفسرین آئے, جب دنیا سے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا ابھی تو اس نے بڑا کام کرنا تھا, زندگی میں رسانا تھی, وہ اپنی تمام تمناؤں کے مطابق کام کو پورا نہ کر سکے, گویا ادھوری زندگی. جس کی زندگی کا بھی دیکھو اس کے آخر پر آپ کو یہی تو محسوس ملیں گے, یہ بڑا کرنا تھا ہی تو. تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع کے موقع پر رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں ایک لاکھ سے زیادہ مدینہ سے پوچھتے ہیں لوگوں میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا وہ میں نے امانت تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے تصدیق کی اب دل کل امانت, اے اللہ کے محبوب آپ نے امانت کو پہنچا دیا تو کیا کر دیا. نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ مست, اللہ اس بات پر گواہ رہے گا میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو پورا کرتے جاتا. تو جب ایک زندگی ایسی ہے جو کامل زندگی, تو کیوں نہ انسان اسی کی اتباع کرے. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا, جدھر سے بھی آپ اوپر اٹھے جھیلا آسمان نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ انسانوں کے لیے نیلے آسمان کی مانی, زندگی کے جس موڑ پر نظر نکا کر دیکھیں انہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے رہنمائی مل جائے. اس لیے جو نظام زندگی آپ لائے وہ کامیاب زندگی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ پرائے لوگوں میں بڑا بننا مشکل ہوتا ہے, اپنے میں بڑا بننا, پرائے لوگوں میں بڑا بننا آسان, اپنے میں بڑا بننا مشکل تھا. اسی لیے بڑے بڑے لوگوں کے بچوں سے, بیوی سے, خادموں سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں تو ان کو وہ محبت آپ کے نظر نہیں آئے گی جو زیادہ دور کے لوگوں کو ہوتی ہے, کسی کے قریب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں یہ کام دوسرا ہے. آپ نے جب اپنا پیغام پہنچایا تو اس پر سب سے پہلے لبیک اسی نے کہی جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا, غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ, بیویوں میں قدیمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قریب کے رشتے داروں میں علی رضی اللہ عنہ نوجوان, جو جتنے قریب تھے وہ سب سے پہلے ماننے والے بن گئے. ولد کے اندر بڑا بن کے رہنا ذرا مشکل ہوتا. اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو, دنیا کا ہر بندہ اپنی بیوی سے جب بات چیت کرتا ہے نا تو کہتا ہے اچھا جو بھی بات ہو تو مجھ سے کر لیا کرو, تم نے نہ اپنے ماں باپ سے کرنے کی ضرورت ہے, نہ میرے ماں باپ سے کرنے کی ضرورت ہے, نہ باہر کسی سے کرنے کی ضرورت ہے, بس ہم آپس میں کر لیا کریں. بڑے سے بڑے لوگ بھی بیوی کے ساتھ یہی بات کریں, بس ہم آپس میں سمجھ لیں گے, ہم آپس میں معاملے کو سلجھا لیں گے, آپس کی باتیں باہر نہ کرنا. تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی نظر آتی ہے, ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کو بھی آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم دوسرے تک پہنچاؤ, اور اپنی بیویوں کو بھی یہی الفاظ کہے, فرمایا تم گھر میں مجھے جو کرتے ہوئے دیکھتی ہو تم اسے دوسرے تک پہنچا سکتے. کتنی کھلی دھلی زندگی, ویسی کتاب کی معنی زندگی. تو اللہ رب العزت نے دو نعمتوں سے نوازا, ایک کلام اللہ کی نعمت جو علم کی شکل میں آئی, اور ایک رضا اللہ کی شکل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ لائے. پھر کلام اللہ اور رضا اللہ, کلام اللہ کیسے علم کے لیے اور رضا اللہ ہو گئی کے لیے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو تو یہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. قرآن علم ہے, نبی علیہ السلام عمل ہے. قرآن کتاب ہے, نبی علیہ السلام قاری ہے. قرآن ہدایت ہے, نبی علیہ السلام ہادی ہے. قرآن اگر نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجا منیرا ہے. ایک قرآن ناطق ہے بولنے والا, ایک قرآن ساکت ہے خاموش. کسی آگے شروع کر لانا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں, پڑھنا آسان اصل کھول کر آ ان کے اخلاق کو تو قرآن سبحان اللہ. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب غار خیر میں تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کر, سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے. اللہ کی شان کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک تھا کسی خراب کرتا, کسی کیڑے نے کاٹ لیا, تکلیف ہوئی, آنکھوں سے آنسو بہے, نبی علیہ السلام کو رخصت کر دیے. یہ ایک عجیب منظر ہے. دنیا کے عاشقوں کو دیکھا کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ ایسا وقت ملے کہ ہم ہی ہم ہو, تیری نسل میں کوئی اور نہ ہو. صدیق اکبر کو اللہ نے وہ موقع دے دیا. صدیق اکبر کی گود ہے, محبوب کا چہرہ سامنے ہے, کئی پاس نہیں. اللہ اکبر. ایک طرف اس کے صدیق ہے اور دوسری طرف حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حکم کا یہ منظر دنیا میں بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا. جب آنکھ گرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھ تھی. یہ سما جب جی کا یاد ہی بتا کیوں رہتا تیری گود میں رحمت للعالمین کا مبارک سر ایسی رو رہا ہے. دو گودوں کی سبحان اللہ. ایک آئے تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کہ آخری وقت میں محبوب اس طرح جدا ہوئے اس دنیا سے کہ آپ کا مبارک سر آئے تو صدیقہ عنہ کی گود میں تھا, اور ایک ابو بکر صدیق کی گود. سبحان اللہ. ایک کو صدیق بنا دیا, دوسری کو صدیقہ کائنات بنا دیا. آج لوگ کہتے ہیں ہم کتاب کھول کے بیٹھیں تو جس سے محبت ہے انہیں اس کا چہرہ نظر آتا. کتاب کھول کے بیٹھیں تو آنکھ روتی ہے, ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. مگر یہاں تو معاملہ ہی آ رہا ہے, یہاں تو ایک طرف عاشق ہے اور دوسری طرف محبوب کا چہرہ کتاب کی معنی سے لے گیا. کسی چہرے کو پڑھ رہے ہیں, کسی کے نظر میں آ کر بیٹھے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے نے پاتا اور تکلیف کی وجہ سے آنسو گر گئے. اب اس آنسو گرنے پر بھی کسی صاحب دل نے عجیب شعر کہا. اس نے یہ کہا, آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر. صدیق کے لانے کا آنسو کہاں گرا؟ محبوب کے رخسار پر گرا. آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر, قربان ہونے والی ہے شبنم گلاب پر. جیسے شبنم پہ گلاب کی پتی کے شبنم کا قطرہ ہوتا ہے اللہ ہے. اب اس منظر کے بارے میں شاہ دلی ہم نے کبھی بات کہی تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے تیری گود ایک رحل کی معلوم نظر آتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ مجھے کھلے قرآن کی معلوم نظر آتا ہے اور ابو بکر تو مجھے ایک قاری کی معلوم نظر آتا ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. کر تو یہ نظام زندگی کیسے علم بھی رکھتا ہے اور خود عشق بھی رکھتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں یہ تعامل نظام زندگی ہے. دیکھیے آج سائنس کی عروج کا زمانہ, دنیا ہر چیز کو سائنس کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے, عجائبات قدرت کو اپنے عقل و شعور سے پہچاننا اس کا نام سائنس ہے. عجائبات قدرت کو اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے پہچاننا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سائنس کہتے ہیں. دین اسلام کے اندر یہ شان ہے کہ وہ آج کے سائنسی دور کے اندر بھی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, ہر تقاضے کو پورا کر سکتا ہے. چنانچہ ماضی میں زمانے کو ایراد میں سے سمجھا جاتا تھا, آج ٹی وی میں گزرے ہوئے لمحات کو قید کر کے دوبارہ بتلا دیا کہ نہیں, زمانے کو بھی قید کیا جا سکتا ہے اور اس کی تفصیل دین کو بتا سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے سب سے پہلے ریلیٹیو ٹائم کا تصور دیا. ذرا سمجھ لیجیے, ایک تو ایبسولوٹ ٹائم, ایک تو ریلیٹیو ٹائم. دنیا میں ریلیٹیو ٹائم کا کہیں تصور نہیں تھا. ابھی تو سائنس کی بنیاد نہیں پڑی تھی. دنیا میں پہلا ایجاد نہیں ہوا تھا, دائنما نہیں ہوا تھا ایجاد, تو سائنس کو تو جانتے ہی نہیں تھے لوگ. خود اب قرآن نے آ کر کہا کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک دن خمسین الف سنہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ ریلیٹیو ٹائم کا تصور کہ یہاں سے 50,000 سال یہاں کا ایک دن بنے گا. 40 سنہ کے دن میں آتا ہے, اس دن 1,000 سال کے برابر. کس نے بتایا؟ دین اسلام نے بتایا. چنانچہ آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مختلف فریم آف ریفرنس میں ٹائم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ساتھ ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے تمام اعمال افعال کو کیسے پیش فرمائیں گے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. پہلے وقتوں میں جب لوگ پڑھتے تھے کہ زمین کو حکم دیا جائے گا تو زمین اپنے اندر کی جو خبریں ہیں وہ ساری کی ساری نکال دے گی. تو لوگ حیران ہوتے تھے, زمین کیسے بتائے گی؟ آج ویڈیو کیمرے نے آپ کے مسئلے کو صاف کر دیا. ویڈیو کیمرے میں کون سا کوئی جاندار ہوتا ہے؟ بے جان کی بھی ہوتی ہے نا, اور وہ چیز کہاں پہ آتی ہے؟ زمین پہ نکلتی ہے نا. سلیکون اور جرمینیم کیا چیزیں ہیں؟ ریت سے نکلی ہیں. تو اگر ریت سے نکلا ہوا سلیکون اور جرمینیم کا بنا ہوا ویڈیو کیمرہ انسان کی پورے منظر کو اپنے اندر سمجھ سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے زمین کا ہر ذرہ انسان کی ہر حرکت کو نہیں سمجھتا. قیامت کے دن زمین گواہی دے گی. اور ان باتوں کو سمجھنا آسان, پہلے مشکل. یہ دین اسلام کے اللہ رب العزت نے شان عطا کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کے دن کفار کے اعمال کو تولا جائے گا, لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. سلام نسیم لہم یوم القیامت وزرا. اب پہلے دنیا اعتراض کر چکی کیا کسی کی جسا بات ہوگی, مسلمان عمل کرے تو وزن, کوئی دوسرا وہی عمل کر لے تو وزن کوئی نہیں. آج سائنس نے آ کے پتا صاف کر دیا, سائنس نے بتایا آپ کو, دیکھو وزن کی جو اکویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈبلو از اکول ٹو ایم ملٹی پلائڈ بائی تھری, ماس اور گریویٹیشنل فورس. اس کو جب ملٹی پلائی کرتے ہیں تو اس سے وزن نکل جاتا ہے. آج سائنس اس کو تقسیم کرتی سنا کہ اگر ایک آدمی کا وزن یہاں پر 100 کلو ہے, وہ مریض کے اوپر چلا جائے تو اس کا وزن یہاں پر ممکن ہے 400 کلو ہوگا, اس لیے کہ گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہوگا. چاند پہ چلا جائے تو کسی بندے کا وزن مے بی 70 کے جی ہوگا, گریویٹیشنل فورس کم ہے. یہی بندہ خلا میں چلا جائے جس کا وزن 0, اس لیے کہ وہاں پر گریویٹیشنل فورس ہے ہی نہیں. تو اگر ایک وزن والا بندہ خلا میں جاتا ہے تو بے وزن ہو جاتا ہے گریویٹیشنل فورس نہ ہونے کی وجہ سے. تو دین نے یہی بات سمجھا دی کہ دیکھو ان کافروں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے, یہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ اس کے الہی سے خالی ہیں, یہ اپنے رب کو نہیں مانتے, ایمان ان میں نہیں. اور عمل کا وزن تو تب ہوگا جب ایمان کی گریویٹیشنل فورس سے ملٹی پلائی کریں گے. تو جب 0 سے ملٹی پلائی کریں گے تو سلام نسیم لہم یوم القیامت وزن نہیں. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو یہ شان عطا کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بنائی. زیادہ سوال پہلے یہ بات کہی گئی. آج مریض کے اوپر مشن بھیجے جا رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں لائف ہے یا نہیں. تو سائنسدانوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیسے فیصلہ کر سکیں گے کہ وہاں لائف ہے یا نہیں. لمبی ڈسکشن کے بعد سب نے اس بات کو ایگری کیا کہ اگر وہاں پانی نکل آیا H2O یہ موجود ہوگا تو یقیناً زندگی ہوگی, لہذا پانی کو تلاش کریں. جو پیغام قرآن نے آج سے 14 سال پہلے دیا, آج سائنس کو اسی پیغام کو لے کر دور کے سیارے کے اوپر زندگی کو تلاش کرنا پڑا. تو دین اسلام ایک ایسا دین ہے ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. یہ دین فطرت ہے, اس کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو چیزیں لے کر آئے, چنانچہ مادی ترقی کے ساتھ اسلام ہی ایک کامیاب دین کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے, اور کوئی دین کام نہیں آ سکتا یہاں. اب ذرا غور کیجیے بات سائنس کی چلی تو ایک بات ذرا کھول کے بیان کرے. تو لگا کے لیے ان کی بات ہوگی توجہ فرمائیں گے. دیکھو ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے. عالم خلق مادی عالم, ظاہری ہم اپنے گرد جو دیکھتے ہیں اس کو عالم خلق کہتے ہیں. عالم امر شریعت کا نظام, نظام شریعت جو حکم خدا اللہ سے محبوب دنیا میں لے کر آئے وہ عالم امر ہے. تو ایک عالم خلق ہوا اور ایک عالم امر ہوا. اب دونوں میں کا مناسبت دیکھی کیسی ہے؟ یہ عالم خلق اللہ کا کام ہے. عالم خلق کیا ہے؟ اللہ کا. اور یہ عالم امر اللہ کا کلام ہے. عالم خلق اللہ کا کام ہے, تخلیق ہے اللہ کی, اور عالم امر شریعت یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. عالم خلق صفت ربوبیت سے وجود میں آیا, چنانچہ اس کے پیدا ہونے میں 6000 سال لگے, 1000 سال لگے, تب جا کر یہ نظام وجود میں آیا. عالم امر بھی صفت ربوبیت سے بنا, چنانچہ یہ بھی تدریجاً بنا. کیوں کہا سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے انبیاء آتے گئے, اللہ ان کے شریعتیں عطا فرماتے گئے اور شریعتوں کے اندر اپنے احکام کی تکمیل فرماتے گئے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے, اللہ رب العزت نے ایک کامل نظام کو اپنے مخلوق کو عطا فرمایا, تو اس میں بھی 6000 سال آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کا. عالم خلق قوانین فطرت میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ دنیا میں میں لوہا ایسا بناؤں جو پلاسٹک کی طرح جب چاہیں موڑ دیا جائے, تو وہ لوہا نہیں ہو سکتا, پلاسٹک تو ہو سکتا. تو قانون فطرت, جو قانون اللہ نے بنا دیا جس کو لا کہتے ہیں, اس لا کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس لیے شاید قائم جتنی دراصل کرتے ہیں ان قوانین کے اندر رہ سکتے ہیں, ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو کیا ہے, گریویٹیشنل فورس کی جو ویلیو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو بدلنے کے لیے. تو عالم خلق قوانین فطرت میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح عالم امر ہے کہ عالم امر بھی شریعت کے اندر کمی بیشی کو قبول. اب لوگ کہتے ہیں جی آج کے دور میں نیا اسلام ہونا چاہیے. جی آج کے دور میں نئی گریجویشنل فورس ہونی چاہیے. اگر کسی کو کہے تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو کس لیے میں یہ بات کہی. جس طرح عالم خلق قوانین فطرت میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا, عالم امر بھی احکام شریعت کے اندر کمی بیشی کو قبول. اسی لیے دین اسلام میں رسم سالی نہیں چلتی. یہ اللہ کا حکم ہے, اور جو اللہ کا حکم ہے وہ اسی طرح ہے. اس سے نہ بندہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا. اچھا, عالم خلق میں ایجاد کی کوئی حد نہیں. نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں نا ہر دن میں. آپ اخبار پڑھیں, خبروں کے ذریعے سے نئی سے نئی چیزوں سے ایجاد کا پتہ چلتا جائے گا. تو عالم خلق میں ایجاد کی کوئی حد نہیں, یا ہے کوئی حد نہیں. جس پر عالم خلق میں ایجاد کی کوئی حد نہیں, اسی پر عالم امر میں اجتہاد کی بھی کوئی حد نہیں. یہ دونوں نظام چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دنیا کے اندر موجود کیا کرتا ہے جس کو ہم سائنسدان کہتے ہیں, وہ مجھے کیا کرتا ہے کہ جزیات کے اندر غور کر کے ان سے کلیات کو نکالتا ہے جس کو ہم لا کہتے ہیں. تو جزیات کے اندر غور کر کے اس نے کلیے کو سمجھا, اور پھر اس کلیے سے اس نے مزید جزیات کو مزید مطابق بنا لیا. کسی قانون کو سمجھتا ہے نا, قانون کو اپلائی کر کے نئی سے نئی چیزیں بنا لی, یہ ایجاد ہو گئی. تو جزیات سے کلیات, اور پھر کلیات کے ذریعے سے جزیات تک جاتا ہے, اور یہاں مجتہد کو اللہ نے عالم عمر میں کلیات عطا فرما دیے جن کو اصول شرع کہتے ہیں. ان اصول شریعت کے ساتھ کلیات کے ساتھ جو مجتہد ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوری زندگی جزیات نکالتا رہے گا. اس کی کوئی حد نہیں. اچھا دیکھیں, آپ کو میتھمیٹکس کرنے والے بچے کے ساتھ 100 سوال لے کے آئیں, وہ سب سے جواب بتا دے گا. ابھی کیسے جواب اس نے بتا دیے؟ وہ کہے گا بھی میرے پاس الجبرا کے قوانین ہیں, انٹیگریشن کے, ڈیفرنشیشن, میں ان کو اپلائی کر کے ہر سوال کا جواب بتا دیتا ہوں. اب ادھر آپ مفتی صاحب کے پاس آئے, جو مسئلہ لیتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. اب آپ قرآن ہو گئے مفتی صاحب نے اس کا جواب کیسے گھر لیا, بھائی گھر نہیں لیا, ان کے پاس کلیات موجود ہیں. ان اصول و کلیات کے مطابق وہ ہر مسئلے کا جواب بتا دیں. اس لیے مجتہد سوالوں کا جواب بناتا نہیں ہے, مجتہد سوالوں کا جواب بتاتا ہے. بنانے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہے. تو مفتی سوالوں کا جواب بناتا نہیں ہے اپنی طرف سے, وہ شریعت میں پہلے سے موجود ہوتا ہے, اصول کے مطابق وہ جواب بتا دیتا ہے. اس مسئلے کا جواب یہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ادھر سائنسدان نے عالم خلق میں جیسے کام کیا, مجتہد نے اسی طرح عالم امر کے اندر کام کیا. چنانچہ موجب کلیات بناتا نہیں بتاتا ہے. یہ بھی سائنسدان گزرے ہیں, بوائل بلا, فنا لا, نیوٹن بلا, تو انہوں نے بنائے نہیں, انہوں نے بتائے. یہ پہلے سے اس جہان کے اندر لاگو تھے اور ختم کر رہے تھے, انہوں نے فائنڈ کر کے ان کو ڈھونڈا اور لوگوں کو بتا دیا. تو جس طرح سائنسدان سائنس کے کلیات کو بتا دیتا ہے, اسی طرح مجتہد شریعت کے قوانین کو بتا دیتا ہے. چنانچہ اگر کوئی کہے کہ دیوالی آگے بڑی فرحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے ایک نئی چیز نکال دی, نیوٹن نے اپنی رائے سے قانون نکالا, نہیں, قانون تو پہلے سے تھا. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے نہیں کچھ کیا, وہ اس کے نجات اصول شریعت کے اندر موجود تھے, انہوں نے اس کو سمجھا اور بتا دیا. دیکھیں ایک پمپ ہوتا ہے جو زمین میں سے پانی نکالتا ہے, اگر پمپ پانی بناتا ہے یا پانی نکالتا ہے؟ بناتا تو نہیں نا, پانی تو پہلے ہی موجود ہوتا. اسی طرح مفتی فتوے کے اندر گہرائی میں جا کر اس کا جواب نکالتا ہے, وہ خود بناتا نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ انگریزی لکھتے پڑے لوگ کوئی مطلب ہمیں لے کر مانیوں نے اپنی مرضی کا دین بنا دیا, اپنی مرضی کا نہیں, مرضی سے بات ہی ہے. جس طرح عالم خلق کبھی دیسی کا قبول نہیں کرتا, عالم امر بھی کبھی دیسی کا قبول کسی کے اختیار میں نہیں, کچھ کم کر دے یا کچھ زیادہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع علی الضلالہ, میری امت گمراہی سے کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. چنانچہ عالم خلق کا دیکھو کہ یہ آئینہ جمال حق ہے. عالم خلق کو دیکھو تو یہ کیا ہے؟ آئینہ جمال حق ہے. اور اگر عالم امر کو دیکھو تو یہ آئینہ کمال حق ہے. کائنات کو دیکھو تو اللہ کا فعل ہی ظہور ہے اس کے اندر, اور اگر عالم امر کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کا علم ہی ضرور ہے. لہذا یہ خلق بھی اللہ کی طرف سے اور یہ امر بھی. اللہ فرماتے ہیں اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اسی لیے اس سائنس کے دور میں اگر کوئی دین کامل زندگی دیکھ کر سکتا ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین انسان. دنیا کے کسی اور دین کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں کہ وہ اس سائنسی دور کے تقاضوں کو پورا کر سکتا. دین اسلام کھولتا ہے, پتاتا ہے. چنانچہ آج سے 5-6 سال پہلے جب ڈارون نے اپنی تھیوری کو پیش کیا, پوری دنیا کی مت مار کے رکھ دی, پیچھے لگا لیا اس نے. جہاں یونیورسٹیوں میں جائے, کالج میں جائے, ڈارون تھیوری تھیوری آف ایولیوشن ہے. لیکن ہمیشہ سے آج کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے ریلیجنس بنا سکتے ہیں, سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ریلیجنس نہیں بنا سکتے. چنا کے وقت جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹ. یہ ٹائم عجیب ٹیسٹ ہے. ٹائم ٹیسٹ نے آ کے بتا دیا, آج کے دور میں یونائٹیڈ یونین آ گئی. یونائٹیڈ یونین نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں, جناب ڈارون کی دینی چیز نہیں تھی. چنانچہ قرآن مجید نے پہلے سے یہ بات کہہ دی جو آج یونائٹیڈ یونین نے پوری کی. یونائٹیڈ یونین نے تجربے سے ثابت کیا. اس نے کہا دیکھو, مرد کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں, عورت کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں. 23-23 فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اندر XX کروموسوم ہوتا ہے اور مرد کے اندر XY ہوتا ہے. جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. XX الگ ہو گئے, ایکس اور وائی الگ ہو گئے, تو یہ چار بن گئے. اب ان چاروں میں آپس میں ملنا ہوتا ہے, جو دو ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. اگر ایکس نے ایکس کو کھینچ لیا تو بیٹی پیدا ہو گئی, وائی کو کھینچ لیا تو بیٹا پیدا ہو گیا. سائنس نے تو جیسا کر کے بتا دیا. اب سائنس نے دو تین باتیں کھولی. پہلی بات کھولی کہ بھی یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ عورت کی بیٹیاں ہی ایسی ہیں, یہ عورت کا قصور نہیں. اس لیے کہ اس بیچاری کے پاس تو ایکس ایکس ہے, وائی کس کے پاس ہے, تو بیٹا نہ ہونا قصور کس کا بنا. مگر اس کو آئس کا کہنا چاہیے. دنیا عورت کو جو ہے الزام دیتی تھی, سائنس نے آ کر کہا نہیں ایسا نہیں ہے, عورت کسی کو بھی پھیر رہی تھی. اللہ کی قدرت ہے, وہ چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے, وہ چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے, وہ چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے. اللہ کی قدرت ہے, منتا ہے اللہ. مگر اس بار سائنس نے پھر کھولی. اس نے کہا کہ دیکھو, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اربوں خربوں بندر تھے اور وہ سارے کے سارے انسان بن گئے. نہیں, انسان جو بنا ایک جن سے بنا. بھائی وہ ایک جن سے پھر عورتیں نہیں جائیے جو ماں بنے اور ماں کے علاج پیدا ہے. سانسوں کا نہیں, عورت کے اندر تو ایکس ایکس ہے. اب ایکس ایکس سے تو وائی نہیں پیدا ہو سکتا. تو اگر کائنات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تو مرد کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس ایکس وائی ہے. مرد سے تو ایکس ایکس آگے آ سکتا ہے کیونکہ ایکس وائی پوزیٹو جس کے پاس. تو سائنس نے کہا دیکھو, ایک بندے سے شروع ہوگا, مرد سے شروع ہوگا, پھر اس سے عورت بنے گی, پھر مرد اور عورت کے آگے اولاد کا سلسلہ چلے گا. جب جینیٹک انجینئر نے اس بات کو ثابت کیا تو ڈارون کی تھیوری پر ٹریس کرنے چلی گئی. اب آئیے ذرا قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے کہ 14 سال پہلے قرآن نے کیا بتایا. قرآن کہتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا. ایک جی سے پیدا کیا, یہ دعویٰ کس نے کیا؟ قرآن نے کیا اور سائنس نے مانا. اللہ کی خلق نمت سے واقعہ تو ابھی بات کہی وہ خالہ کا من ہے گئی جہاں اور اس نے سے اس کا جوڑا بنایا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام کے محض کو پیدا کیا. جب دونوں ہو گئے وہ خالہ کا من ہے گئی جہاں مدد کا من ہونا یہ جالن کثیر دکھا ہے. دونوں سے اللہ نے تم مرد عورتوں کو پھیلا. چنانچہ سائنس نے کہا کہ 1400 سال پہلے جو پایا گیا تھا تو باقی آج جگہ کنجی میں ثابت ہے. آج یورپ کی دنیا میں سفر کر کے دیکھیں تو ان کی جنتیوں کے سائنسدان خود ڈارون تھیوری کو غلط کرتے. تو اس سائنسی زمانے میں کون سا دین تھا جو سب ثابت ہوا؟ دین اسلام. اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا. جتنی سائنسی ترقیت ہی آئے گی اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت سے اپنی رحمت سے ہمیں ایسا کامل دین عطا کرتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزوں میں سامان لے کر آئے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما. میں معلم بن کر مبعوث ہوا تھا. تو ذرا توجہ فرمائیے علم کی نسبت. انما بعثت معلما علم کی نسبت آ گئی. میں مبعوث کیا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں تو علم کی نسبت آ گئی. اور دوسری جگہ فرمایا وہ مکارم الاخلاق. یہ دیکھو اخلاق یہ عشق کی نسبت. تو دونوں نسبتیں اللہ سے حدیث دنیا میں لے کر آئے. علم کی نسبت بھی اور عشق کی نسبت بھی. اسی لیے دعوت فکر مگر روز نہیں ملتی ہے پھر بھی دنیا تیرے پیغام سے آگے نہ گئی. اتنی دعوتیں کر کے بھی وہی پہنچتے ہیں جو باتیں اللہ سے پیارے محبوب نے کہا جیسے سال پہلے بتلا دی. فکر نظر کے استاد آج بھی دامن رسول میں آ کر سما لیتے ہیں. ان کو فتنے کی جگہ کیوں نہیں ملتی؟ تو علم اور عشق یہ دونوں نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے کہ علم اور عشق میں کیلی دامن کا ساتھ ہے. علم اور عشق میں کیلی دامن کا یہ لازم و ملزوم ہے. ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. وہ کیسے؟ کہ علم کا دائرہ کار عالم ظاہر ہے اور عشق کا دائرہ کار عالم غیب ہے. عالم ظاہر اور عالم غیب. اسی لیے انبیاء تشریف لائے تو انہوں نے انسان کے دل کو نسبت کا میدان بنایا کیونکہ قلب کا تعلق عالم غیب کے ساتھ تھا. ایمان یقینی ماننا دل دیکھ کر قبول کر لینا. انہوں نے دلوں پر نسبت فرمائی. نبی رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی طرف متاثر لینا سے بصیر و بصیرہ. دیکھیں ایک قوم کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اور پھر انسانیت کو مطمئن کرنا بہت مشکل تھا. ان 1400 سالوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس دین کو تولا گیا ماپا گیا مگر ہر میدان کے اللہ نے اپنے دین کو پورا کرنا دیا. جب آپ دنیا نے مانا کہ ہاں واقعی دین اسلام ایک سچا دین ہے اور اس کا محافظ سے پروردگار ہے. اسی لیے یہ دین قیامت تک رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علم صحابہ کو منتقل کیا. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے نمونے سے بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اس دین کو آگے پہنچایا. چنانچہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی آبائیں سے محافظ ہیں. جب بھی صحابہ کی بات آئے تو ہمیشہ ذہن میں کیا سوچنا کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے اسلام کی آبائیں کی محافظ جماعت ہے. اللہ نے اس بات پیدا کر دیے. ایک ایک آشق نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت مبارکہ سے اپنا کر پوری زندگی اس کے اوپر جگہ رہے. یہاں تک عبداللہ بن عمر اسلام ہے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں, ایک جگہ سواری کو روکا, نیچے اترے, اس طرف سے گئے, بیٹھے جیسے کوئی بندہ کھڑے ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد اس پر سواری پر بیٹھے اور چل پڑے. ساتھی نے کہا آگے جناب حاجت نہیں تھی تو وقت نے ضائع دیا. فرمانے لگے کہ ہاں تمہاری اگر نے تو وقت ضائع کیا, لیکن میں نے جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا اللہ کے محبوب یہاں آ کر رکے, آپ سواری سے اترے, آپ نے سجائے حاجت کے سارے فراغت اختیار کی, پھر سواری پر بیٹھے اور آگے چلے. مجھے ضرورت نہیں تھی مگر جی چاہا میں وہی کچھ کروں جو میرے آقا محبوب نے کرتا. تو صحابہ کرام کی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی محافظ جماعت. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خفیہ کلام تھا اللہ اکبر. ہوتا ہے ایک بندہ ایک لفظ بار بار کہتا ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ کا خفیہ کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خفیہ کلام تھا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کلام تھا لا الہ الا اللہ, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خفیہ کلام تھا اللہ اکبر. عثمان غنی کا خفیہ کلام تھا سبحان اللہ, اور علی رضی اللہ عنہ کا خفیہ کلام تھا الحمدللہ. اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ چاروں کا خفیہ کلام ان کے مقامات کے فرق کے مطابق تھا, جیسا مقام اللہ نے عطا کیا. صدیق اکبر کا خفیہ کلام لا الہ الا اللہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کی نظر غیر کی طرف تھی ہی نہیں, تلقین کی غیر کے اوپر, صرف نظر کس پر بنی ہوئی تھی؟ اللہ کی ذات پر. تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. عمر فاروق علیہ کی نظر پڑتی تو تھی لیکن تحقیق کی نظر پڑتی تھی, اور تحقیق بتاتی تھی کہ مخلوق نیچے اور خالق. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ. اللہ کی عزت کو بیان کرتے تھے, اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مقام تنزیہ نکلے, چنانچہ ان کو مخلوق کے اور نظر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اور کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. تو کہتے تھے سبحان اللہ. اور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق کی خوبیوں پر نظر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خوبیاں دینے والا کون؟ کہتے تھے کہ الحمدللہ. تو تمام خلفاء راشدین کا جو چھٹی ہے کلام سے وہ ان کے مقامات کے فرق سے مطابق. تو یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی مقاصد جماعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, توجہ کا لگا, فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک امت کے فرقہ ناجی ہوگا, نجات پانے والا. پانے کا نام کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرقہ ناجی کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر رہے گا وہ فرقہ کیا ہوگا؟ ناجیہ ہوگا. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت. ما انا علیہ اہل سنت واصحابی والحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ اسی راستے پر ہیں جس پر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ چلے تھے. اب اس امت میں فرقے تو بہت بنیں گے مگر ان کو پہچاننا بہت آسان ہے. وہ کیسے پہچاننا؟ اس لیے آسان ہے کہ وہ نامکمل ہوں گے, ان کے اندر کمال نہیں ہوگا. نامکمل کیسے؟ کسی کے اندر عشق بہت ہوگا علم سے عاری, اور کسی کو اپنے علم سے بڑا مان ہوگا وہ عشق سے عاری. چنانچہ آپ ذرا بنی اسرائیل پر نظر بڑھائیں تو آپ کو دو قومیں نظر آئیں گی, یہود اور نصارا. کتنی قومیں نظر آئیں گی؟ یہود اور نصارا. یہود کو اپنے علم سے بڑا مان تھا, بڑا ناز تھا. اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودی بندے بھیجتے تھے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھنے کے لیے. یہ قوم قریش مکہ نہیں کرتے تھے, ان کے پیچھے یہودی دماغ تھا جو نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے تھے, تم یہ سوال بتائیں یہ سوال بتائیں. تو ان کو اپنے علم سے بڑا ناز, لیکن یہ ناز اتنا تھا کہ یہ تکبر کا شکار ہو گئے, ضد اور حسد گرمی کا شکار ہو گئے, اور اپنے آپ کے بارے میں کیا کہنے لگے, نحن ابناء اللہ و احبائہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب. ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کرتے ہو من مرضی, کہتے تھے من کا مت من مار اللہ یا من مافی کا, آدمیوں نے جلائی دی بس چھوڑی تھی. تو علم نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھ لیا تھا, چنانچہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا. آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 انبیاء کو شہید کیا گیا, شہید کر دیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انبیاء کو ناجائز قتل کرتے. تو ان کے اندر تکبر, ضد, اناد, اتنی سوچتے تھے کہ بس جو ہم ہیں وہ تو ہم ہی ہیں, ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے یہ کسی کے مانتے بھی نہیں تھے, بلکہ ان کی انبیاء کی شان میں وہ ساتھیاں کیا کرتے تھے. تو یہ کون سی قوم تھی؟ قوم یہود. اگر آپ غور کریں تو اس امت میں بھی آج آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں جو دوسری روز سے چل رہے ہیں. ان کی پہچان کیا؟ کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے. ہم تو کہیں گے بھائی آئینہ کی تقلید کرو, کہتے ہیں ہم کیا کریں, مسجد کے امام کی تو کر لیں گے, آئینہ اربا کی نہیں کرو گے. یہ بھی عجیب بات ہے. اور ہر بات سے قرآن کی آیت پڑھیں گے اور ان سے نواز اور اس سے خالی, اس سے خالی. چنانچہ آپ اگر ذرا غور کریں تو ان کے اندر اتنا تکبر ہے کہ وہ بڑے بڑے اکابر کی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. ان کو کہہ دیے مر جانے میں یہ عمل کیا, کہتے ہیں ہمرے جال ہے نہ ہمرے جال, وہ بھی بندے کے ایسی ہی بندے, تکبر کی انتہا ہے نا. صحابہ کا قول تو اس طرح کہتے نہیں مانتے. تو یہ پہچان ہے کہ ان کا مزاج اوپر کن سے مل رہا ہے. اسی لیے وہ اپنے تعلق محدثین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی شان کے معتزلہ کے ساتھ خود بخود جا کے جڑ جاتا ہے. اس لیے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے علت حکم جاننا ضروری آمی کے لیے, اور معتزلہ بھی یہی کہتے تھے کہ آمی کے لیے علت حکم کا جاننا ضروری. یہی کی بات ہے. کچھ سال پہلے ایک بار میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اب عام طور پہ اس ٹاپک میں بات تو نہیں کرتا. میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے اس سے؟ کرتے تو ہم ہیں, تو آپ جو تکلیف لائے تو تکلیف نہیں ہوگی نا. آپ کہنے لگے کہ قرآن میں تو آیا کہ اپنی اللہ ہے اگر رسول. میں نے کہا کہ کہاں آیا؟ کہ مجھے قرآن یہ ہے قرآن. اب اس لیے اصل میں کسی سے سنا ہوا تھا, اب اس سے پتہ نہیں تھا کہ قرآن میں سنا. اور ملے سے کیوں کہا قرآن لگاؤ؟ تو قرآن مجید نے ایک تکنیک بتائی ہے, فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا بات کرنے کے لیے, ان کو کہو ان کو نہیں جو کتاب ان میں مقابلے آئے گا لاؤ کے پاس. تو ہم نے قرآن کو اسی دور پہ آزمایا, ان کا لاؤ ہی قرآن. اب وہ لے کے آیا, ایک تو عربی پڑھنا پوری طرح نہیں جانتا تھا اور ترجمہ تو اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا. اب وہ بیٹھ گیا کہاں دکھائے, ہم کبھی دکھائے قرآن ہے کبھی پکڑ نہیں قرآن نے کہا, لیکن ہے صحیح. ہم نے کہا تو لوگوں علم سے پتا چل گیا کتنا. ہم نے آپ کے سامنے سفر کھول دیتا, آپ نے سفر جب کھولا تو اس سے کہا کہ آیتوں پہ پڑھتے ہیں نا لگا چلو آئے. اب اس نے آیتوں پہ نکل کر دی, اطیع اللہ واطیع الرسول. میں نے کہا آیت پتہ نہ دوں, میں نے کہیں آگے دیا, میں نے کہا کیا کہتے ہیں لمبے دن کو. تو میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ کہ تم نے آیت کا کتنا پڑھا پوری آیت سے؟ اس کا مطلب ہے کہ بتانے والے نے مجھے گمراہ کیا. سب بات سمجھ میں آئی کہ واقعی سادہ لاہ لوگوں کو یہ لوگ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر اپنے بڑوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا آپ کو لوگ ملیں گے کہ جن کو علم کا بنا مانے گا لیکن خود اس سے خالی ہوں گے. اور اس کے ساتھ دوسری طرف دیکھیں تو جیسے بنی اسرائیل میں نصارہ, اب نصارہ کے اندر اس کی بات تھا بڑے عبادت گزار تھے, راہب بن جاتے تھے, مگر یہ رحمانیت کیا تھی؟ رحمانیت کا ملک پیدا ہوئی ہے نہ کہ پدنا ہے. ابھی اللہ فرماتے ہیں یہ رحمانیت تو انہوں نے جبت گھر لی تھی, ہم نے نہیں ان کو اس کا حکم دیا تھا. وہ الگ تھلگ ہو کر عبادت میں وقت گزارتے تھے, اللہ کی محبت ان کو اتنا تھا. تو ادھر اس میں اتنا آگے بڑھے کہ دباس دباس ہی نظر نہیں آئی اور علم سے واسطہ کوئی نہ. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایسے لوگ بھی بڑے مل جائیں گے. ذرا ذرا سی بات بھی اس کے رسول اس کے بعد سنت کو پتہ ہی نہیں. بھائی صرف نعت سن لینا ہی تو کافی نہیں ہے, جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے اس پر عمل کرنا بھی تو ضروری ہے نا. ادھر نہیں آئیں گے بس صرف عشق کی باتیں, اور عشق میں اتنے بڑھے کہ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تک پہنچا دیا. اب دیر سنیں, آپ قرآن ہوں گے وہ جو عرش پر مکین تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سب یہ کیا ہے؟ عشق میں اتنا حد سے آگے نکل گئے. ہم نے دیکھا کہ گھر میں جب مہمان آتے ہیں نا تو بڑوں کو خوشی ہوتی ہے, ایک بچوں کو خوشی ہوتی ہے, لیکن دونوں خوشیوں میں فرق ہوتا ہے. بڑوں کو خوشی ہوتی ہے مہمان آئے گا, بیٹھیں گے, ملیں گے, باتیں کریں گے, حال احوال مشورے لیں گے, سب کے مطابق کام کریں گے, یہ بڑوں کی خوشی ہوتی ہے. ہر ایک ہوتی ہے بچوں کی خوشی, ان کی خوشی ہوتی ہے اب لائے سکے گا آئس کریم آئے گی اور اب بتائیں گے. تو بس ہمیں اسی قسم کی بات نظر آتی ہے کہ نظر اسلام سے سلسلہ ہے دنیا میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. اب جن کو صحیح محبت وہ تو سیرت کی مجلس کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اتباع سنت کی بات کرتے ہیں, اس پیغام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہیں کہ اس پر محبت میں بچی نبی رسام وقا آج ولا بتائی ہے, کسی کو منانے کی طرح ہوتے ہیں اور اس کو منا لینا اسی کو بچیرا دین سمجھتی. تو دیکھیے آپ کو لگا رہے گا کہ نصاب کس کا کیا ہے, ادھر آپ کو کیسے علم تو نظر آئے گا مگر سوز عشق سے خالی, اور ادھر سوز عشق تو ملے گا مگر کیسے علم سے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علم میں بس کریں یار, کہ علم نہ پڑھنا. کہتے ہیں کہ جو علم زیادہ پڑھ جاتا ہے نا وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے. چنانچہ یونیورسٹی میں ہمارے مسجد کے ایک امام تھے, وہ کہنے لگے کہ میرے والدین اس محبت والے ہی تھے, انہوں نے مجھے مدرسے میں ڈال دیا. تو کہنے لگے میں مدرسے میں جو ریٹائر سے کرتا تھا, مدرسے کے جیسے اصل بیس محسن تھے, خدمت بھی کرتا تھا. ایک دفعہ میں میری خدمت سے بڑے خوش ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ بچہ میں تمہیں ایک نصیحت کروں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے علم زیادہ نہ پڑھنا, مدرسے کے سرکل بدل. پر میں نے لگے علم زیادہ نہ پڑھنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جو علم زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان محبت والوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور ان علم والوں کے پاس عشق. اور جو ہمارے قادر ہیں اللہ نے ہم سے یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی. اس لیے ہمارے قادر علماء دیوبند کو دیکھو, اللہ ہر عزت نے ان کو سود عشق بھی عطا فرمایا اور کیسے برکت جان شریعت بندے کا کام نہیں ہوتا دونوں کو لے کے چلنا. اس لیے ہم اگر اپنے قادرین کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ ہمیں ان کو دونوں نے ان کو سے نوازا, ایسی ان کی کامل زندگیاں. چنانچہ جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور قسقلانی کی زیادہ پیدا کر دیتے تھے, اور جب مسند الفاظ پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور خالد حدیث نظر آتے تھے. دونوں نے ان کو اللہ نے اٹھا. تو اب اصول کی بات ذرا سمجھیں کہ عشق بھی ضروری اور علم ہوگا تو عشق کو بدعات میں پڑھنے سے بچائے گا. علم کیا کرے گا؟ عشق کو, ورنہ عشق کو کہتا ہے اس کو بھی تم ہو, اس کو بھی تم ہو, ہر چیز کو تم ہو. عشق جو ہوا ہمارے یہاں کسی بندے کا گھوڑا مر گیا تھا تو اس نے اس کو دفن کر کے قبر کا نشان لگا دیا, وہ دو ویسا مشہور ہو گیا. ماشاء اللہ. تو اس کو ہر جگہ چنتا, ہر چیز کو چنتا. اب اس کو سیدھا کام کرتا ہے علم کرتا ہے. اور علم بندے کے اندر تکبر اور بھید اور اناج پیدا کرتا ہے اگر نیت ہو. اب اس میں آج بھی کام پیدا کرتا ہے, عشق پیدا کرتا ہے. اس لیے علم اور عشق دونوں ضروری ہے. ان کے بغیر انسان کامل نہیں بن سکتا. اچھا ایک بات مجھ سے اور سمجھ لیں کہ جہاں عشق کامل ہوگا تو اس کی پہچان کے وہ علم کا قدر دان. عشق کامل ہوگا تو پہچان کیا ہوگی, اور جہاں علم کامل ہوگا اس کی پہچان کیا کہ وہ. اسی لیے جو عالم کامل ہوگا وہ مشائخ کا قدردان ہوگا, جس کا کامل ہوگا وہ علماء کا قدردان. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی ضروری. نہ صرف علم اس سے ٹکرائے گا اور نہ صرف اس سے علم کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں کمال ہوگا وہاں قدردانی ہوگی. چنانچہ نمت علم میں بھی گمراہ کرتا ہے اگر عشق نہ ہو, اور نمت عشق بھی گمراہ کرتا ہے اگر علم نہ ہو. اس کی مثال سننی ہے, نمت علم کی مثال سننی ہے تو شیطان کو روک لیجیے. علم تھا عشق سے محروم. اگر عشق ہوتا تو جب رب کریم نے فرمایا تھا اس کے دل آدم تو کیا سجدے سے کسی حد تھا؟ عشق نہیں تھا, علم تھا. آگے سے لاجک میں آن کرنے لگا, ہم خیر نہیں سمجھتا نہیں ملنا اور وہ سمجھتا ہوں ملتی. تو دیکھو علم نے اس کو گمراہ کر دیا. نمت علم تھا اور نمت عشق کی مثال سے ملی ہے تو بلند باہر کو دیکھ لو. تین کا سال چار کا سال عبادت کی اس نے مطلب بارات کے درجے تک پہنچ گیا ابھی تو پاسنا سب کی دعا کبھی لیتی تھی جو دعا مانگتا تھا کبھی لیتی تھی اس لیے اتنا آگے بڑھا کہ نہیں ملتا جب کے نظر اقبال خان کی مخالفت کر رہا تھا کیا ہوا سماتل اللہ کماتے ہیں ولل کیوں نہیں اللہ رکھا ہے نہ دیکھا ولا تم نے اصل بنی اور بھٹا جا ہوا تو معلوم ہوا کہ نمت صرف دین کام دے اور نمت علم بھی دونوں ہونے ضروری ہے دونوں ہوں گے تو ایک دوسرے کے قدردان ہوں گے بات سمجھ میں آ گئی اب میرا سنیے کہ دونوں ایک دوسرے کے کیسے قدردان تھا کہ بات کو مکمل کرتے اطاورین میں ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اللہ نے ان کو بہت حضر کمال سے نوازا تھا اس کی انتہا کر کے صاحب حال بزرگ تھے چنانچہ وہ اپنے مریضوں کے ساتھ کبھی کبھی مجلس سے ذکر کرتے تھے تو بعض اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے اونچے اونچے نعرے لگاتے صاحب حال لوگ تھے تڑپتے تھے اس وقت ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا قاضی ضیاء الدین تمامی رحمۃ اللہ وہ صاحب علم تھے مفتی تھے اور حکومت نے ان کو مستقبل کو متعین کیا تھا کہ یہاں اس قسم کی کوئی بات دیکھیں ان کو روکیں یہاں سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے ذکر کروا رہے ہیں قاضی ضیاء الدین تمامی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا بھائی جس کو لکے کر سنے کر ان کو آگے بتا دیا اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تو سمجھ رہے تھے لیکن مریدین تو پھر مریدین ہوتے ہیں اس لیے پیر میں اٹھتے مرید آتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کام ہو ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا اب اس طرح سے دو چار دفعہ واقعات ہو گئے اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین تمامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے آج کا کوئی مرید ہوتا تو کہتا دیکھو ہمارے پیر صاحب کی کراوت یہ ہمارے حضرت کا مخالف تھا بیمار ہو گیا اب بیماری ان کی کافی شدید تھی بالکل آخری وقت آ گیا جب پتہ چلا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ قاضی ضیاء الدین تمامی اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ حق المسلم علی المسلم سن عیادت المریض تو خواجہ صاحب نے ارادہ کیا کہ میں ان کی قدر پرسی کے لیے جاتا ہوں لیکن اختلاف رائے کے باوجود مل جل کر رہنا یہ سبق ہمیں اپنے اقابے سے ملتا یہ سبق ہمیں اپنے اقابے سے ملتا سنا کے قاضی قاضی خواجہ صاحب چلے اور چند مریض کے ساتھ تھے قاضی صاحب کے دروازے پر دستک دی قاضی صاحب کے پاس ایک خادم صاحب آیا اس نے دیکھا اس نے جا کر کہا جی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء آئے ہیں ملنے کے لیے اب قاضی صاحب اس وقت بس آخری لمحات میں تھے اور آخری لمحات میں ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ بس اللہ کا ذکر ہو یہ سی ہو بہتر بن سی ہے بہتر بننا تو اگر خواجہ صاحب نے جب انہوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کسی پلائے ہیں تو قاضی صاحب نے خادم سے کہا کہ بھائی ان سے جا کر کہہ دے کہ میرا اور آپ کا علمی اختلاف رہا ہے اب اس وقت میں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میری جو معیت ہے نا اس میں سفر کا پڑے گا میری یقین میں خلل پڑے گا تو میں اس کا پاس سے نہیں مل سکتا معذرت کر لے خادم دیا اور جا کر اس نے کہا کہ بھی خبر فرماتے ہیں کہ اختلاف تھا اور اس وقت آپ آئیں گے تو میرے اندر وہ جمعیت ختم ہو جائے گی یہ سوئی ختم ہوگی میں اس وقت آپ سے نہیں ملتا خواجہ صاحب نے جب سنا تو فرمایا کہ قاضی صاحب کو جا کر کہو کہ میں ان کے ساتھ سارے اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. کس لیے سے آیا؟ تم کو جا کر کہہ دو. قاضی نے آ کر یہ بتا دیا کہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو جا کر کہو میں تو سارے اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا. جب ہی قاضی صاحب نے سنا لیتے ہوئے تھے امامہ اتارا اور امامہ اتار کے اپنے اس مرید کو دیا اور کہا کہ میری چار پائی سے لے کر دروازے تک میری تگڑی کو دکھا دو. اور خواجہ صاحب سے کہو کہ جوتے کے ساتھ اس کے اوپر چل کے تو سیکھو. دیکھا ایک دوسرے سے تو بتا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دونوں نعمتیں سے مانگنی ہے. علم کا کمال بھی مانگے اور عشق کا کمال بھی. خود عشق بھی مانگے اور کیسے؟ اسی علم اور عشق کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ بھی بات کہی ہے. کہا لوہ دسو قلم دسو تیرا وجود الکتاب. نبی پاکستان کی شان میں ایسے یہ اطار کہے ہیں کہ بندہ سہران ہو جاتا ہے. کیا کہا ہے؟ لوہ دسو قلم دسو تیرا وجود الکتاب گنبد آب دینا رنگ تیرے محیط میں ہو جا. کتنی کائنات آپ کے محیط کے سامنے بلبلے کی مانے گا. اللہ نے آپ کو اس چیزوں سے بتا کر کہا لوح دسو قلم دسو تیرا وجود الکتاب گنبد آب دینا رنگ تیرے محیط میں ہو جا. سمجھو کلیم تیرے جلال کی نمود خطرے جنید بال بیج تیرا جمال بے نقاب تیری راہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اللہ سے اکبر کیا عجیب بات کہی. تو اللہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری راہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. علم غیاب جستجو عشق حضور اضطراب. تو علم اور عشق کا جو کمال ملا وہ کس کے ذریعے سے ملا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہذا ہم بھی اللہ رب العزت سے جو نعمت مانگے آج کیسے علم تو ہے تو جو عشق کی کمی ہے اس کمی کی وجہ سے تہجد میں اتنا مشکل نماز میں یقینی مشکل تلاوت کرنے مشکل سنت پر عمل مشکل پاکستان سے نقصانی سے بچنا مشکل اس میں کمی کی وجہ. اگر اس سے اور زیادہ ہوتا تو ان المصبہ لنا یحب مطیع. ہم ہر حال میں نبی اسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں. اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اعتکاف میں جمع ہو. اللہ رب العزت اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے. دنیا کتابیں نہیں پڑے گی, دنیا ہمیں پڑے گی. اسی لیے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب موت کا وقت آئے ملک موت آ کر ہمارے دل کا پٹرول ہے تو اس کے مٹی کو بھرے نظر آئے, ہمارے دماغوں کے پٹرول ہے تو علم بدلی پہ بھرا نظر آئے, آداب کا پٹرول ہے تو سنت بدلی پہ بدلے سزا. ایسی زندگی اللہ ہمیں عطا کرنا. یہ محبت اللہ ہر گلی جب ہمارے دلوں میں ڈال دے تو اس مبارک مہینے میں ہم اللہ ہر گلی جب سے اللہ کی محبت کو مانگے. اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے. ہمیں بھی وہ سڑکنے والا دل عطا کرنا, سڑکنے والا دل. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. نپائے گئے کسی کو سوچ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. نپائے گئے کسی کو سوچ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حالت کیسی, یہاں پر عین منزل ہے قدم سے دور ہو جاتا تم اپنے آپ کو تھکا دے, منزل نہ بھی نہیں تو تمہیں اللہ رب العزت کامیاب نظر اشمار کر لیتے, کتنا میں اپنے آپ کو تھکا دیا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حالت کیسی, یہاں پر عین منزل ہے ختم سے دور ہو جانا, یہاں پر سر سے پہلے دل کا فائدہ سر سے ہے یارو, یہاں پر سر سے پہلے دل کا فائدہ سر سے ہے یارو, کوئی آسان نہیں ہے سر بدو منصور ہو جانا. سن بر منصور بننا کوئی آسان بات, اللہ اکبر کر محبت کے اس درجے پر پہنچنا بہت مشکل تھا. بتا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی چلے گیا ہے, کسی کو دل میں بتا لینا یہ دل کا ہی کام ہے, ہر ایک کا کام نہیں ہے. بتا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی چلے گیا ہے, پہاڑوں کو تو پتا آتا ہے جل کر سور ہو جانا. اللہ اکبر. تو سور کو تو دل نہیں پڑی تھی, جل کے سر میں بڑھ گیا. یہاں مفسرین نے کبھی لکھا لکھا کہ پہاڑ جل پر ریزا ریزا کیوں ہوا, انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی چیز ہمیں کیسے نظر آتی ہے کہ روشنی جاتی ہے اور اس کی سطح سے ٹکرا کر واپس آتی ہے, تب وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. نظر آنے کا اس میں انسان کی اعتبار سے یہی ہے کہ لائٹ گلی اور ٹکرا سے واپس آئی, اس لیے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اب جب پہاڑ کے اوپر اللہ کی تجلیات کری تو پہاڑ نے یہ سوچا کہ جو نور کی تجلیات اگر میری سطح سے ٹکرا کر واپس چلی گئی تو میری سطح سے ذرات کو تو تجلیات کا شاید ملے گا, لیکن جو ذرات اندر ہیں وہ تو اس سے محروم رہ جائیں گے. اس وجہ سے پور پہاڑ ریزا ریزا بن گیا کہ اللہ کی تجلیات میرے ہر ذرے کے اندر لبرے ہو گیا, ہر ذرے کے اندر چل رہا. اب بتائیں کہ پہاڑ پر تجلی پڑی تو یہ حال, اور مومن کی دل پر بھی تجلی پڑتی ہے سبحان اللہ, تو پھر مومن کا دل ہے نا قابل کہ اللہ کی تجلیات کو سنبھال لے. ہمارے اقابل نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ دنیا میں میرے علاوہ بھی کسی پر آپ کی تجلی پڑے گی, تو فرمایا تھا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے روزہ داروں کے دلوں پر افطار کے وقت میں ان تجلیات کو نازل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو ان تجلیات کا فیض پا سکے اور خود عشق کو اپنے سینے میں سمو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پھر جو سلی مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے حد تک سے اللہ سے بڑی عزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر سانچتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے, اپنے من کے طریقے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں, الہی تیرے نام میں تجلی میں میرا دل چل رہا ہے تیری یاد
سبحان رب الجلال الرحاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فكريم في الغد فاعطي بنده اعطي برك الحاضره اعطي برك الشافر فكريم في الغد فاعطي بنده اعطي برك الحاضره 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 کریم آقا آپ کی تلاش میں آئے ہیں تو اللہ ان کو جامن بھر دیجیے دل بہت بکری بھر دیجیے عطا فرما دیجیے اور اللہ وہ کیسے علم عطا فرما دیجیے اور اللہ رحمت کی وجہ ان کو فرما دیجیے اور اللہ ہمارے سینوں کو نور سے بھر دیجیے اور اللہ ہمارے دلوں کو تڑکا دیجیے اور اللہ ہمیں توبے کی دل کا عطا فرما دیجیے رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے اور کریم آقا رحمت کا معاملہ فرمائیے اور اللہ ہمیں اپنے چاہنے والے میں شمار فرما دیجیے اور اللہ اگر ہمیں آپ کی محبت کرنی نہیں آتی آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ ہم سے محبت فرما لیجیے اللہ کی جانے کے پہلے میں پکڑ کے پھینک لیجیے اللہ جناب سے ہماری جان کھلا دیجیے معصیت کی ذلت سے ہمیں نکال لیجیے اور مولانا نے اپنا بنا دیجیے اور اللہ آپ کی جانب کی نظر ہوتی ہے بغیر جو میں آپ کے باتوں کی سرداری سے نکال کر وہی جو پکڑ گاہ بنا دیتے ہیں بچے ہاتھی کو قرآن خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں میں اللہ اب بھی آپ کے ذمہ دار اور خطا کار بندے ہیں مگر آپ کا بننا چاہتے ہیں اور مولا یہی محبت اس جگہ لے کر آئی ہے اور مولا صاحب ہم سے لائے بیٹھے ہیں اللہ تعالی بھی زیادہ چاہتے ہیں اس کا بچی پیسے رکھتے ہیں جو آپ کے گھر سے خالی لے کے جاتا ہے وہی خدمت کرتا ہے وہی شکی ہوتا ہے اور اللہ شکی بننے سے بچا دیجیے رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے شکروں کو معاف فرما دیجیے رمضان کی اس مبارک رات میں ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم حق الرحمة في مدر فرما دیجیے دور جو لوگ جیسے آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے اور اللہ جو رمضان کے دن باقی ہیں آداب کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تقبل منا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.